الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرین محترم گزشتہ کئی جمعوں سے جو بیان چل رہا ہے وہ اس بات کا ہے کہ اپنے بچوں کی چھوٹوں کی نگرانی کی جائے ان کے احوال کی خبر رکھی جائے ان کی سرگرمیوں کو آدمی دیکھتا رہے ان کی اصلاح کی فکر کرتا رہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ان سے محبت کی علامت ہے بچے ہمارے کوئی خودرو گھاس نہیں ہیں کہ خود بخود اگ گئے اور اس کے بعد پھر جس طرف چاہا وہ بڑھ گئے ان کی تراش خراش بھی کسی نے نہیں کی تو یاد رکھیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کی تراش خراش بھی کرنی ہوگی ان کی اصلاح کی فکر بھی کرنی ہوگی ان کی نگرانی بھی کرنی ہوگی ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے تگ و دو بھی کرنی ہوگی اور جب تک ہم فکر نہیں کریں گے ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں پچھلے جمعے میں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے کچھ واقعات کا ذکر کیا تھا کہ ان کے والد نے ان کی تربیت میں کس طرح سے کوشش کی اور جو کہا جاتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تو تکالیف تو بہرحال اٹھانی پڑتی ہیں اس کے بعد ہی راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث کے معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی لیکن دعائیں دیتے ہیں اپنے والد کو بار بار کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں کہ انہوں نے ہماری تربیت اس انداز میں کر دی کہ اب دماغ سے وہ ساری خراب باتیں نکل گئیں جو کہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تھیں یا تھیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پیسے تو ہم بھی دیتے ہیں اپنی اولاد کو اور پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ دیتے ہیں لوگ، یعنی بعض بچے ایسے ہیں جو روزانہ 100-100 روپے خرچ کرتے ہیں اب اس زمانے میں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ کرتے ہوں، یہ تو میرا ایک اندازہ ہے کم سے کم پیسوں۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم کسی سے کوئی چیز لیں، اگر پتہ چل جاتا تو اس پر اتنی تفتیش ہوتی تھی کہ ہمارے لیے نہ لینا آسان کام تھا اور کسی سے کوئی چیز لے لینا یہ مشکل کام تھا، اور پیسے لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ تھا کہ خود پیسے بہت دیتے تھے، لیکن ایک طرف پیسے دیتے تھے دوسری طرف اس بات کا بھی خیال رہتا تھا کہ یہ خرچ کیا کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ پیسے دے کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو، نہیں، بلکہ یہ معاملہ تھا کہ پیسے دیے اور حضرت شیخ کی والدہ کو یعنی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ بھائی زکریا کو اتنے پیسے میں نے دیے ہیں یا دینے کا ارادہ ہے، آگے تربیت تم کرو اس کی۔ تو ادھر والد صاحب پیسے دیتے اور ادھر والدہ کا وعد و نصیحت سے پر جو واز ہوتا کہ بیٹا پیسے خرچ کرنے کا اتنا ثواب ہے، فلاں کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو گے تو اتنا ثواب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ والدہ کی محبت میں اور کچھ جو ہے وہ اس میں کہ اگر میں ان کے کہنے کے مطابق خرچ نہیں کروں گا تو پھر اس کا حساب تو دینا پڑے گا اور وہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ایک طرف پیسے دیتے تھے اور دوسری طرف خرچ کرنا بھی سکھاتے تھے کہ یہ پیسے آئیں لیکن صحیح مصرف پر جائیں، اس سے کوئی غلط کام نہ ہو۔ فرمایا کہ والدہ کے کہنے پر میں عام طور پر ان پیسوں کو پھر والدہ کے کہنے کے مطابق ہی خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اور ایک بات یہ تھی کہ اس بات کی اجازت تھی کہ بھئی جو پیسے تمہیں ملیں تو اس سے کوئی کتاب پڑھنے کی خرید لو، یا کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز جو دماغ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی مغزیات جس کو کہتے ہیں، تو وہ اگر کھا پی لو خرید لو تو اس سے یہ کہ تاکہ تمہارا ذہن جو ہے وہ تیز ہو جائے، حافظہ تیز ہو جائے۔ تو اس قسم کا معاملہ تو تھا، لیکن اس کے علاوہ ایسا نہیں تھا کہ ان پیسوں کو ناجائز امور میں خرچ کر سکے ہم، ایسا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ ایک مردہ فرماتے ہیں کہ کتاب کے شروع میں یا کتاب کے آخر میں انعام دینے کا رواج تھا، اور صرف فرماتے ہیں میرے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ میرے والد صاحب اپنے شاگردوں کو بھی انعامات سے نوازتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب کتاب ختم یا شروع ہوئی تو والد صاحب نے 20 روپے دیے، اس زمانے میں 20 روپے بہت بڑی رقم تھی، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ ان پیسوں کا کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ بھائی میں تو بھیڑیے کی آنکھ سے سبق سیکھا ہوا تھا، اس لیے جو ہے وہ میں نے جو بات کہی وہ یہ کہ میرا جی چاہے کہ میں، چار بزرگ ہیں ہمارے، ان چاروں کو 5-5 روپے کی مٹھائی میرا جی جاتا ہدیہ کرنے کو۔ تو بہت خوش ہوئے اس جواب پر اور بڑی شاباش دی گئی، لیکن بقول حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میرا جواب درست نہیں ہوا تو اس پر بھی جھاڑ پڑے گی، وہ جواب درست کیوں نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 5-5 روپے کی مٹھائی پیش کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر مجھے بہت شاباش ملی کہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا بچے۔ بہرحال جو بات میری کہنے کی تھی وہ یہ کہ اس بات کی طرف بہت زیادہ ان کی توجہ تھی کہ بچہ بگڑ نہ جائے، پیسے مل رہے ہیں تو وہ پیسے بھی صحیح جگہ پر خرچ ہوں، اور اسی طرح سے اپنی کتابوں کاپیوں یا اسی طریقے سے دیگر امور پر خرچ کیے جائیں، غلط جگہ پر وہ خرچ نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اپنے بچپن میں میں نے کبھی بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوں، یعنی یہ نہیں تھا کہ پہن نہیں سکتے تھے، لیکن والد صاحب کی تربیت یہ تھی کہ بہت زیادہ صاحبزادگی میں یا شہزادگی میں نہ رہو بلکہ موٹا جھوٹا لباس پہنو، اور یہی تربیت ان کی رہی۔ چنانچہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ کاندھلا جانا ہوا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ والدہ بیمار ہو گئیں، چونکہ کاندھلا ان کا آبائی وطن ہے اور سہارنپور حضرت تعلیم کے اعتبار سے وہاں پر رہتے تھے، تو والدہ کاندھلا گئی ہوئی تھی اور وہاں بیمار ہو گئیں، اور بیماری بھی شدت کی ہوئی۔ تو والد صاحب کو پتا چلا کہ ایک تو یہ کہ بیمار ہیں وہ، اور دوسرا یہ کہ اپنے بیٹے کو یعنی زکریا کو یاد بھی کرتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 13 سال کی تھی، ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے، تو والدہ کے پاس بھیج دیا اس خیال سے کہ چلو 5-7 دن رہ کر آ جائے گا، لیکن ان 5-7 دنوں کے لیے انہوں نے ہوم ورک جس کو کہتے ہیں اتنا دے دیا کہ 16 گھنٹوں میں بھی وہ کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، جس بچے کے ذمے اتنا کام ہو کہ 16 گھنٹے اس کو مستقل پڑھائی میں لگیں، تو اس کے بعد کون سا ایسا وقت رہ جائے گا کہ جس میں وہ ذہنی عیاشی کرے یا کہیں جائے پھرے گھومے پھرے؟ 16 گھنٹے تقریبا، یعنی بڑی بڑی کتابیں جو چھوٹی کتابوں کے لیے مطالعے اور ان کے جو ہے مثلا مقامات ہیں تو اس کی لغتیں 100 لغت، ان کا ترجمہ اور اسی طریقے سے دیگر کتابیں تھیں، تو تقریباً کہتے ہیں کہ 16 گھنٹے ان کا ہوم ورک مجھے کرنا پڑتا تھا۔ اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ والدہ میری مجھ سے چونکہ بہت بے انتہا محبت کرتی تھی، اور والد کے خوف سے وہ بھی اچھے کپڑے یا عمدہ کپڑے جو ہے وہ میرے بنا نہیں سکتی تھی نہ پہنا سکتی تھی، چونکہ تربیتی دور تھا، زیر تربیت تھے، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کے دل کی خواہش ضرور تھی۔ اب جبکہ بیماری بھی تھی تو وہ دل کی تمنا اور خواہش زبان پر آ گئی اور اپنی عزیز جو تھی ان کی ان سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ زکریا کو میں بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھوں اور میرا جی چاہتا ہے تو انہوں نے کہا بالکل ہم تیار ہیں. چنانچہ اس زمانے میں بہترین قسم کی چکن کا کرتا اور بہترین قسم کا جو ہے وہ لٹھے کا پاجامہ اور بہت ہی سلے کی قسم کا جو امامہ آتا تھا بہت ہی خوبصورت اور قیمتی اس کا جوڑا تیار کرایا گیا اور جوتوں کے اعتبار سے سلیپر بڑے عمدہ ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سب سے قیمتی تھے وہ باٹا کے سلیپر تھے جو 16 روپے کے ملتے تھے جو اس زمانے کے 1600 روپے کے برابر ہوں گے. تو بہت ہی عمدہ قسم کی ساری چیزیں خریدی گئیں اور کہا کہ مجھے تاکہ پہنائے جا سکیں. فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو اس کی تیاری جاری تھی اور دوسری طرف فرمایا کہ ہمارے جو گھر تھا اس کا حدود اربعہ سمجھ لیں کہ مین جو دروازہ تھا اس کے ساتھ ہی مردانہ بیٹھک تھی اور اگر اس کو بند کر دیا جائے تو ایک خفیہ الماری تھی, اس الماری میں سے یا کھڑکی میں سے ہو کر 8-10-15 جو گھر تھے خاندان کے ان گھروں میں خفیہ طور پر ہر گھر میں آدمی جا سکتا تھا بغیر کسی کی اطلاع کے. چنانچہ والد صاحب ملنے کے لیے تشریف لائے یعنی والدہ کی خبر گیری کے لیے ان کی اور خود ان کو دیکھنے کے لیے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں اور آ کر انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو خفیہ تھا اور وہ راستہ اس لیے اختیار کیا تاکہ آنے والوں کو پتہ بھی نہ چل سکے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں اور لوگوں میں چرچا بھی نہ ہو. بہرحال فرماتے ہیں اس خفیہ کھڑکی سے وہ اندر داخل ہوئے اور سب لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ابھی آ کے ملوں گا کہتے ہوئے ٹھیک وہاں پر پہنچ گئے جہاں ان کی والدہ کا گھر تھا اور دروازہ کھولو تو بالکل سامنے. فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے دروازہ کھولا, جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ماں بدولت جو ہے وہ جوڑا پہن کر امامہ باندھ کر سلیپر جو ہے وہ جوتے پاؤں میں پہن کر اور اس کی نمائش کے لیے باہر نکلنے ہی والا تھا میں کہ ایک دم والد صاحب نے مجھے دیکھا اور میں نے والد صاحب کو دیکھا تو اب کاٹو تو لہو نہیں. چنانچہ والد صاحب نے جب مجھے دیکھا تو بس ایک شیر کی سی نظر ڈالی اور فرمایا کہ اریا وریا, کہا کہ تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. چنانچہ میں والد صاحب کی خدمت میں پہنچا آگے آیا تو وہ جوتی جو پیروں میں تھی وہ سر پر پڑ پڑ پڑنے لگی اور اتنا مارا کہ تقریباً کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ سر پہ لگا ہوگا میرے جوتا. اور فرماتے ہیں کہ یہ شکر ہے کہ ایڑی کی طرف سے نہیں لگا, پنجے کی طرف سے لگا, ورنہ ممکن تھا کہ خون بھی نکل آتا. اور پھر فرمایا کہ میں نے یہاں تجھے معشوق بننے کے لیے بھیجا تھا, یعنی یہ جملہ فرمایا کہ میں نے تجھے یہاں اس لیے بھیجا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ جو جوتے سر پہ پڑے وہ دن ہے اور آج عمر کی اس منزل پر پہنچ گیا لیکن کبھی اچھا کپڑا پہننے کا خیال دل میں بھی نہیں آتا, بلکہ صرف اپنے آپ کے لیے نہیں مجھے دوسرے کے بدن پر بھی اچھا کپڑا اچھا نہیں لگتا. اور دل میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا کپڑا چاہے کتنا بھی آدمی قیمتی کپڑا پہن لے لیکن یہ پیسے کا ضیاع ہے اور اس سے بہتر ہے کہ آدمی کوئی کتاب خریدے یا کوئی ایسی چیز کھائے جس سے جزو بدن وہ غذا بنے. اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کبھی یعنی ہمیشہ دل سے نکل گیا یہ خیال اور پھر زندگی بھر کبھی قیمتی لباس پہننے کا خیال بھی نہیں آیا. بہرحال ایک تربیتی انداز تھا, ممکن ہے اس سے اس زمانے میں کسی کو اختلاف ہو لیکن انہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے جو بہترین تربیت اپنی اولاد کی کر سکتے تھے انہوں نے کی اور ہر انداز میں گویا کہ انہوں نے اس کو کیا. تعلیمی اعتبار سے بھی یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حدیث کے سبق جو ہے وہ خود پڑھاتے تھے یا ان کے چچا تھے وہ ان سے پڑھتے تھے, یہ اجازت نہیں تھی کہ کسی اور سے پڑھیں. اور فرمایا کہ ہاں منطق فلسفہ اس قسم کی چیزیں دوسرے استاد سے پڑھ لو کوئی حرج نہیں. اور ساتھ میں فرماتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت گستاخ ہے, اگر حدیث کے استاد کی تو نے بے ادبی کر دی تو تیرے لیے بڑا نقصان دہ, ایسا نہ ہو کہ حدیث کا علم تجھ سے ضائع ہو جائے, اس لیے تجھے میں کہتا ہوں کہ کسی اور سے مت پڑھ. البتہ جہاں تک منطق فلسفہ ہے اگر ان استاد کی گستاخی بے ادبی ہو بھی جائے تو اگر منطق فلسفہ دماغ سے نکل جائے تو یہ کوئی ایسے گھاٹے کا سودا نہیں نکل جائے بھلے, لیکن حدیث یہ دماغ سے نہ نکلے. یہ اس حد تک نظر تھی ان کی کہ کوئی بات ایسی نہ ہو کہ استاد کی بے ادبی ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ علم جو ہے وہ دماغ سے نکل جائے. تو بہرحال یہ بھی تربیت کا ایک انداز تھا. آج ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بچہ اپنے استاد کے ساتھ کیسے رہتا ہے, اس کا تعلق کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال تربیت کے لیے تھیں اور انہوں نے تربیت جس طرح انداز میں کی یہی اثر تھا کہ آخر دم تک جو ہے وہ خود بھی پھر دوسروں کی تربیت بھی ایسی انداز میں فرمائی. چنانچہ بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت بہت قیمتی لباس پہن لیں, اپنے پیسوں سے بنوانے کے لیے بھی تیار تھے, لیکن حضرت نے کبھی نہیں پہنا اور بہت کوشش کے باوجود بھی جو ہے وہ لباس نہیں پہنتے تھے. بلکہ فرمایا کہ ہدیوں میں کبھی آتے بھی تھے تو بعض اوقات جو ہے وہ اپنی بچیوں کے لیے یا کسی اور کو انہوں نے دے دیا لیکن پہنا نہیں. جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث نے جب وہ لباس 13 سال کی عمر میں پہنا تھا تو وہ جو کرتا تھا چکن کا وہ بھی دے دیا گیا, بعض جو ہیں وہ بچیوں کی شادیوں کے لیے رکھ لیا گیا بعض چیزیں, اور بعض جو ہیں ان کے دو ٹکڑے کر کے کسی کا کچھ بنا دیا گیا, ضائع نہیں کیا اس کو لیکن دے دیا. اپنے بچے کے لیے انہوں نے چاہا کہ بھئی یہ قیمتی لباسوں کی محبت میں گرفتار نہ ہو بلکہ سیدھا سادہ ایک بچہ رہے اور اسی انداز میں زندگی گزارے. اللہ اکبر. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر اصرار ہوتا تھا ان کے والد کے لیے کہ ہمارے یہاں تشریف لائیں, تو فرمایا کہ جب وہ ان کو مجھ پر اطمینان ہو گیا تو میرے ہی ہاتھ سے یہ تحریر لکھوائی کہ اب تک عزیزی زکریا کی بیڑیاں جو ہیں وہ قدموں میں تھیں, اس وجہ سے میں کہیں آتا جاتا نہیں تھا, لیکن اب الحمدللہ اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا ہے, لہذا اب آنے میں مجھے کوئی اشکال نہیں. چنانچہ بعد میں تشریف بھی لے گئے تو حضرت شیخ العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں خط بھی لکھا والد کو اور یہ کہا کہ آپ کے غائب ہونے کا جو ضیا ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں اور اس پر افسوس ہے. تو بہرحال والد صاحب نے لکھا کہ الحمدللہ مجھے تم پر اطمینان ہے کہ جس انداز میں نے تربیت کی ہے. فرمایا کہ تربیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ آدمی کا تعلق اللہ سے نہ ہو جائے, جب تعلق مع اللہ قائم ہو گیا تربیت کی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اصل تربیت کا منشا یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے, دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت ساری محبتوں پر فائق ہو کر دل میں آ جائے, کیونکہ اللہ کی محبت جب دل میں آ گئی تو باقی جتنے بت ہیں ان کی محبت دل سے نکل جائے گی. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ساری تربیت کی گئی, اور جو ہے وہ سوچ لیجئے کہ کس انداز میں انہوں نے تربیت کی. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یعنی جب یہ کاندھا تشریف لے گا 13 سال کی عمر میں, تو جہاں کتابوں کے اسباق تھے وہاں یہ تھا کہ ایک منزل روزانہ ایک مرتبہ نہیں دو تین مرتبہ پھیرا دے کر اور اپنی دادی کو سنائیں گے. دادی بھی ماشاءاللہ حافظہ تھی, تو وہ دادی یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ مثلا پہلے پارے سے لے کے سورہ مائدہ چھٹے پارے کے پاؤں تک تقریباً 5.25 پارے بنتے ہیں ایک منزل کے, تو وہ ایک مرتبہ تو دیکھی, اس کے بعد دو تین مرتبہ مزید دہرائی تو 15 پارے تو ہو گئے, اور ایک دفعہ سنائی تو 20 پارے 21 پارے ہو گئے. اب آدمی سوچے 21 پارے پڑھنا روزانہ آسان کام, اور بعض جگہ تو میں نے پڑھا جس جو زمانہ طالب علمی کا تھا ان کا تو ناشتہ نہیں ملتا تھا, قرآن مجید کی تلاوت یا تہجد کے وقت اٹھتے اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج کے دن پورا قرآن مجید ختم کر لو یعنی مکمل کر لو اور اس کے بعد تمہاری چھٹی, بس پھر چاہے کچھ بھی نہ پڑھو. اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ تو بعض روایت میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پورا قرآن مجید جب ختم کر لیتے تھے پورا کر لیتے تھے پھر ناشتہ ملتا تھا. اب آپ سوچئے کتنی سخت اور کٹھن جو ہے وہ تربیت تھی اور ہوئی, اور اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایسے شیخ الحدیث نہیں بن گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر مقام بھی ایسے اونچا عطا فرمایا کہ لاکھوں انسان ان کے پیچھے چلنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے. بہرحال جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے, من کان اللہ, جو آدمی اللہ کا ہو گیا اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی اصل یہ ہے کہ اس تربیت کا مقصد جو ہے وہ خدا نہ کرے یہ نہیں کہ بچوں پر کوئی ظلم کی بات, بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کی تربیت ایسے انداز میں ہو جائے کہ وہ درست انداز میں اپنی زندگی گزارنے کے لائق ہو جائے. چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ بچیوں کے کو کچھ دیا نہ جائے, بلکہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز دو جو ان کے کام آئے. مثلا قیمتی کپڑے جو بعض اوقات یہاں اس زمانے میں 20-25 بعض ایک ایک لاکھ روپے کا جوڑا سلتا ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا؟ بعض اوقات ایک مرتبہ پہن کر ختم, ساری زندگی دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آتی. تو فرمایا کہ یہ مال کا ضیا ہے, اس طرح کے جوڑے بنانا اور کہ جو زندگی میں ایک تقریب میں یا ایک وقت ہی پہنا جائے اور پھر اس کا کوئی مصرف نہ ہو، فرمایا کہ میں اس کا سخت خلاف ہوں، البتہ بچیوں کے لینے دینے کا مخالف نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو سونے کی کوئی ایسی چیز بنا دی جائے جس میں کاریگری کم کی گئی ہو، اور ٹھوس جو چیز ہے سونے کی وہ انہیں دی جائے تاکہ ان کے کام آئے زندگی میں. مثلا سونے کے کڑے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ضرورت ہوئی اور بیچ دیا اور سفر حج تیار، یعنی اخراجات پورے تیار، تو اس میں زیادہ کٹوتی بھی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ اس قسم کے زیور بچیوں کو بنا کر دینے چاہیے جو ان کے کام آ سکیں. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے حضرات کا منشا کنجوسی نہیں تھا، بلکہ اصل یہ تھا کہ وہ صحیح رخ پر تربیت کرنا چاہتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خود غور کریں کہ کیا ہماری تربیت اپنے بچوں کی اس قسم کی اس انداز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس زمانے کے مطابق ہی صحیح، لیکن یہ ایسی تربیت جو بچے کا تعلق اللہ سے جوڑ دے اور دنیا کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، اصل بنیاد تو یہ ہے. جب یہ محبت آ گئی تو باقی محبتیں پھر اس کے تابع. تو یہ چند باتیں تو میں نے تربیت سے متعلق عرض کرنی تھی، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر مزید کچھ نہ کچھ عرض کر دوں گا. اس لیے کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے ہی نہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را. کسی نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے سینے کے زخموں کو تازہ رکھو تو کبھی کبھی ان واقعات کو ان قصوں کو سناتے رہا کرو تاکہ تمہارے جو زخم ہیں وہ ہرے رہیں اور تم ان کو بھولو نہیں. تو اپنے بزرگوں کے واقعات آدمی اس لیے سنتا سناتا ہے تاکہ ان واقعات سے ہم کچھ عبرت حاصل کریں، کچھ فائدہ حاصل کریں. دوسری بات میرے بھائی یاد کرنی ہے کہ آدمی جب اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے، میں آج بھی ایک صاحب آئے تھے ان سے یہ بات کی، اور ہمیشہ الحمدللہ پہلے بھی میں نے یعنی کافی پہلے ایک بیان میں عرض کیا تھا کہ آدمی کا اگر دماغ کسی ایک طرف نہ ہو رہا ہو، یعنی کسی ایک طرف مسلک کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے نہ ہو رہا ہو اور سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کروں، تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ سے روزانہ کریں، پانچ وقت نماز میں کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے، تاکہ جو سیدھا راستہ اللہ رب العزت اس کو دکھلا دیں. اور اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے کہ بندہ ان سے راستہ طلب کرے اور اسے وہ راستہ نہ دیں، اللہ رب العزت ضرور اس کی جو ہے رہنمائی فرمائیں گے. اس لیے اس دعا کو تو آدمی کو ورد جاں بنا لینا چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، جو بھی راستہ سیدھا ہو جس پر چل کر میں تجھ تک پہنچ سکوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکوں اور آپ کی منشا کو پا سکوں، اے اللہ وہ راستہ مجھے دکھلا دیجئے. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آدمی جب راہ سلوک کی طرف آتا ہے تو ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرائی جاتی ہے کہ بھئی جتنے بھی چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ کیے ہیں، صدق دل کے ساتھ ان سے تائب ہو کر آدمی اس راستے پر قدم رکھے. گناہ تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ ہوں گے نہیں، لیکن پچھلے گناہوں کی تلافی ضروری ہے. بعض اوقات آدمی نے ایسے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں جو انجانے میں کر لیے، جان بوجھ کر نہیں کیے، غلطی سے ہو گئے، لیکن بہرحال ہو تو گئے. اب اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، حرام آمدنی سے متعلق ہیں، تو آدمی کو تلافی کرنی چاہیے اس کی. اور تلافی یہ ہے کہ گزشتہ ایام کے جو حرام کمائی ہے اس کو آدمی ذہن میں رکھے کہ میں نے کس کا ناجائز مال کھایا، کس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی. اب آدمی ان کو ادا کرنے کی فکر کرے، یا تو چاہے اس سے معاف کرا لے یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ملکیت میں وہ مال پہنچا دے. اب اگر اس شخص کا بھی انتقال ہو گیا ہے جس کی ملکیت تھی، تو لازمی بات اس کی اولاد تو ہوگی، اولاد تک پہنچا دے. اور اگر یہ بھی آدمی محسوس کرے کہ اولاد یعنی ورثہ میں بھی کوئی نہیں ہے یا ان کا پتہ نہیں چلتا اس کو تفتیش و تحقیق کے بعد، تو پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دے، اس کی طرف سے صدقہ کر دے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے. لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ آدمی اس راستے میں قدم رکھے تو توبہ تائب ہو کر قدم رکھے، تاکہ اگلا راستہ جو اسے ملے وہ پھر صاف ستھرا ہو کر چلے، اور جتنی بھی ازالے ممکن ہیں، یعنی جو ہم نے غلط کام کیے ہیں ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے. اور تلافی مافات جس کو کہتے ہیں، نمازیں رہ گئیں تو ان کی ادائیگی ہونی چاہیے، روزے رہ گئے تو ادائیگی ہونی چاہیے، مال کی زکات نہیں دی اس کا حساب کر کے جس حد تک ہو سکے زکات جو ہے اس کی ادا کرنی چاہیے. اسی طریقے سے کسی کا مال خالی ہے خدا نہ کرے تو ان کے مال ان تک پہنچانا چاہیے، اور ورنہ یہ کہ کم از کم آدمی معافی تو مانگے کہ بھائی مجھے معاف کر دو۔ تو یہ تربیت سے متعلق ساری چیزیں ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا، میں نے جمعہ میں بھی عرض کی تھی کہ آج یکم ذوالحج الحمدللہ ہو گئی، اور یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، 10 راتیں یہ مکمل قیمتی راتیں ہیں، والفجر والیال ناشر کا جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، تو یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں کو گنوانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ نے توفیق دی ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، کوشش کر لیں کہ اگر آخری رات میں اٹھ سکیں تو 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، یا اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے آئندہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق طلب کر لیں، اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کر لیں۔ یہ سارے کام ہم رات دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، یعنی شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت کی راتیں ہیں یہ، اور متعین ہیں، اور ایک رات نہیں ہے، 10 رات ولیالی ناشر۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی، کیا مشکل ہے دنیا کی ضرورتوں کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، چند پیسے حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ رات رات بھر جاگ لیتے ہیں، آخر آخرت کے لیے ہم کیوں نہیں جاگ سکتے؟ جبکہ یہ مطالبہ بھی نہیں ہے کہ ساری رات جاگو، بلکہ جس حد تک ہو سکے آدمی جتنی استطاعت ہو اتنا ہی جاگ لے، نہ جاگ سکو تو کم از کم یہ تو ارادہ کر کے سو کے جماعت فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے روزہ رکھ لیں۔ یہ 9 روزے ہیں، ان روزوں کی میں نے بتایا تھا کہ ہر روزہ اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے 1 روزے کا، تو یہ معمولی دولت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرما رہے ہیں۔ نہ جانے رمضان کی دولت نصیب ہو نہ ہو اگلے سال اس سال، لیکن یہ تو بالکل آپ کے سر پر آ گیا، مہینہ شروع ہو چکا، تو اس کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک تو اپنی جگہ پر جب آئے گا، فی الحال ہمیں کیا پتا رمضان تک ہم رہیں یا نہ رہیں، تو یہ برکت کی راتیں تو شروع ہو چکی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل و کرم سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں توفیق اطاعت عطا فرمائے، اور اس رات میں جس حد تک ہو سکے، اور اس کے بعد کی جو آنے والی راتیں ہیں 9 مزید، اس میں بھی جس حد تک ہو سکے جاگ کر عبادت کر کے آدمی، بلکہ اگر یہ خیال ہو کہ بھی آنکھ نہیں کھلے گی تو سونے سے پہلے تازہ وضو کر لے، وضو کر کے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اور اس کے بعد دعا کر لے کہ یا اللہ یہ فضیلت کی رات ہے، اور میں آپ سے فلاں فلاں چیز مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، دنیا آخرت کی اچھائیاں طلب کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سو جائے، یہ دعا کر کے کہ اللہ فجر میں میری آنکھ کھل جائے تاکہ جماعت سے نماز پڑھ لوں۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ عمل بھی کر لیں گے تو اس رات کے جاگنے کی فضیلت اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالی توفیق دیں صبح کا روزہ رکھ لیں۔ روزہ ضروری، یعنی بہتر ہے کہ سحری کھا کر رکھیں، لیکن اگر سحری نہیں بھی کھائی تب بھی اٹھ کر نیت کر لیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں تو انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب رات کو چونکہ سحری نہیں کھائی اس لیے روزہ نہیں رکھا، تو بھائی سحری کھانا تو مستحب ہے، سنت ہے، اگر نہیں کھا سکا کوئی بات نہیں، ویسے رکھنا چاہے ویسے رکھ لیں۔ تو بڑی فضیلت کی راتیں ہیں اور بڑے فضیلت کا دن ہے، ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب برات کہہ لیجیے، تو اعمال کے اعتبار سے یہ ہر دن عید کا دن ہے اور ہر رات شب برات، تو اس لیے میرے عزیز بھائی ان ایام کی قدر کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے دن بھی ہمیں ایسا عطا فرما دیا جمعہ کا، اور یہ کہ وقت سے پہلے ہمیں آگاہی بھی حاصل ہو گئی، اب بھی اگر ہم فضیلت والے اعمال نہ کریں اور ان ایام کو اور ان راتوں کو ہم ضائع کر دیں تو سوائے اپنی بدنصیبی کے ہم اور کیا اس کو نام دے سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر لیں کہ یہ دن اور یہ راتیں ضائع نہ ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، 3 کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں، لیکن خاص طور پر اگر ایک ایک تسبیح ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے دوپہر میں عرض کیا تھا جمعے میں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ایسا ہے جیسے 100 عربی غلام آپ نے اللہ کے لیے آزاد کر دیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ 100 عربی گھوڑے ساز و سامان سے لیس وہ اللہ کے راستے میں تم نے قربان کر دیے، مجاہدین کو دے دیے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر 100 مرتبہ کہہ دیا تو 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کرنے کا ثواب اللہ کے لیے حاصل ہو گیا. اور فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اگر 100 مرتبہ کہہ دیا تو یہ تو ہے ہی ایسا عمل کہ آسمان و زمین کی جو فضا ہے اس سے بھر جاتی ہے. تو اس لیے محنت کم ہے ثواب بہت زیادہ ہے, مشقت کم ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے, اور آخرت کی بھائی ثواب کی کسے طلب نہیں. ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے, اس لیے ان ایام کی پوری پوری قدر کر لیں. ہر روزہ 1 سال کے برابر, اور عرفے کا جو روزہ ہے 9 تاریخ کا, اس کا اجر و ثواب تو 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی معاف کر دیں, ہم اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. لیکن صغیرہ گناہ تو بہرحال ہے, یعنی وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے معاف. اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کبیرہ بھی معاف کر دیں تو اس کی رحمت سے کیا یہ بعید بات ہے؟ اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اس میدان میں آ جائے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. جیسے دنیا میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, دین اور دین کے اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ ان اعمال میں ہم سے کوئی آگے نہ نکلے. صحابہ کرام اسی کے تو حرص رکھتے تھے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تو ہم سے آگے نکل گئے, وہ صدقات بھی دیتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے, نہ ہم صدقات دے سکتے, نہ زکات دے سکتے, نہ خیرات کر سکتے, تو مالدار ہم سے آگے نکل گئے, کیا کریں؟ آپ نے ان کو عمل بتا دیا کہ بھئی اتنی مرتبہ سبحان اللہ, اتنی مرتبہ الحمدللہ, اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو, تم بھی آگے نکل جاؤ. تو وہ مالدار بھی ہماری طرح کے مالدار تو نہیں تھے اس زمانے کے, ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا کہ ہم کیوں پیچھے رہے ہیں بھائی. تو زکاتیں بھی, زکات بھی ادا کر رہے ہیں, خیرات بھی دے رہے ہیں, اعمال صالحہ بھی کر رہے ہیں, اور پھر پہنچ گئے کہ حضرت اب کیا کریں. یہ ان کو بھی پتہ چل گیا, انہوں نے بھی شروع کر دیا. کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اگر کوئی نیک آدمی مالدار آدمی بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پیچھے تو نہیں کریں گے. اگر اپنے مال سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کر رہا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے, ساتھ میں اعمال بھی وہ اختیار کرتا ہے جو غریب آدمی بھی کر رہا ہے, تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, جس کو چاہے جتنا عطا فرمائے. لیکن ہم مقابلہ تو کریں, ان کاموں میں مقابلہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ قابل رشک کام ہے. آدمی رشک کرتا ہے کہ بھئی اس جیسا عمل کاش میں بھی کر لوں, اور یہی وہ حسرت نایاب ہے جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ایک لوہار کو ایک محدث سے بہا دیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہا آپ سن چکے ہوں گے یقیناً, لیکن موقع بموقع اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ہم میں وہ حسرت پیدا ہو جائے کہ ہم بھی وہ عمل کرنے والے بن جائیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, بڑا کرم کا معاملہ فرمایا, لیکن مجھ سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام اس لوہار کو ملا جو میرے گھر کے سامنے رہتا تھا. اب جب خواب میں اٹھا, بیدار ہوا صبح, بڑی فکر ہوئی کہ بھئی جا کے معلوم کروں, گئے تو پتہ چلا کہ ہاں واقعتاً اس لوہار کا بھی انتقال ہو چکا ہے, اور پوچھا کہ وہ اس کا عمل کیا تھا. کہ بھئی عمل کیا تھا, وہ تو صبح سے لے کر شام تک محنت مشقت کا کام کرتا تھا بےچارہ, اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ زیادہ اعمال کرے, بس جہاں تک فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کرتا تھا. اور سامنے ہمارے ایک بزرگ رہا کرتے تھے, جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کو حسرت ہوتی تھی کہ کاش ہمیں بھی ایسی فرصت ہوتی تو ہم بھی یہ کام کرتے, لیکن تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن حسرت دل میں پیدا ہوتی تھی اعمال کرنے کی. اس حسرت کی بنا پر اللہ نے فرمایا کہ بس یہی وہ حسرت نایاب ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت میں اس سے بھی آگے بڑھا دیا. تو اس لیے میرے عزیز بھائی, کم از کم حسرت تو ہو ہمیں دیکھ کے کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے کہ کاش میں بھی پڑھوں, اس سے آگے بڑھ جاؤں, فلاں عمل کرتا ہے اس سے آگے نکل جاؤں. بھائی جہاں تک فرائض ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس میں کیا فرصت اور کیا عدم فرصت. فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں, آپ کہاں میں نماز کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اعوذ باللہ, مرنے کی فرصت تو خود بخود اللہ میں نکلوا دیں گے. اللہ میں پوچھ کے تھوڑی جان نکالتے ہیں کہ صاحب اگر فارغ ہو گئے تو آپ کی جان نکالنے کے لیے میں فرشتہ بھیج دوں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے, جب وقت آ جاتا ہے وہ تو بھیج دیتے ہیں, حکم ہوتا ہے چلو بھائی اب چلو بس اب جانا ہی پڑے گا. نہ اپنی مرضی سے آتے نہ اپنی مرضی سے جاتے, مرضی انہی کی چلتی ہے، انہیں کسی کی پرواہ نہیں، انہوں نے تو بتا دیا، قاعدے قانون بتلا دیے، اب جس کا جی چاہے اس پہ عمل کر کے اپنے لیے مقام عالی تلاش کر لے، نہیں تو پھر ذلتوں کی گہرائیوں میں، پستیوں میں چلا جائے۔ تو بہرحال یہ وہ میدان ہے میرے عزیز بھائی کہ جس کی طرف ہمیں رغبت رکھنی چاہیے۔ یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارے بعد والے رہیں گے، نہ ہم سے پہلے رہے، نہ ان سے پہلے کوئی رہا۔ آدمی سوچ لے کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، کتنے ایسے ہیں کہ ان کے دادا دادی کا انتقال ہو گیا، کتنے ایسے ہیں کہ ان کے نانا نانی دنیا میں نہیں رہے، تو غور کرے کہ آخر وہ بھی تو ہماری طرح کے تھے، لیکن جب وہ نہیں رہے ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اس دن جائے گا، لیکن جانے سے پہلے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعمال صالح اختیار کریں، اپنی زندگی کو قابل رشک بنا لیں، اپنی موت کو قابل رشک بنا لیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے یہاں ایک نمازی کا انتقال ہوا، دونوں اذانوں کے درمیان جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے، اور یعنی پہلی اذان ہوئی اس کے بعد دوسری اذان ہوئی، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلی اذان کے بعد وہ سنت ادا کر رہے تھے، جب سجدے میں گئے جان جانے افریقے سے پر کر دی۔ بتائیے کیسی قابل رشک موت، آدمی حسرت کرتا ہے، رشک آتا ہے ایسی موت پر، کاش کے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں پہنچیں کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو، سجدہ اللہ کے۔ اور آپ کو پتا سجدہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین انسان سجدے میں ہوتا ہے، سب سے قریب ترین، کیونکہ اپنی پیشانی اپنی ناک انسان اللہ کے آگے رکھے ہوئے، قریب تر یعنی اللہ مقام قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے سجدے میں۔ حدیث میں آتا نا، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تم میرے ساتھ ہو جاؤ، وہ تو ہے ہی دعا تو، لیکن ہم بھی کچھ کریں، وہ دعا تو ہے ہی دوسرے جن سے ہم دعا کراتے ہیں کہ صاحب میرے لیے دعا کرنا، وہ دعا کرنے والے تو دعا کریں گے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، خود ہم خود بھی تو اعمال سے ان کی دعا میں معین اور مددگار بنے، اپنے آپ کو اہل ثابت کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے تم میری مدد کرو، مطلب یہ تھا کہ تم نفلی عبادات بھی اور یہ بھی سب کام کرتے رہو، نماز پڑھو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب قرب حاصل کر لو اللہ کا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب اس جہان فانی کو خیر آباد کہہ دیں گے اور عالم بقا کی طرف ہم سفر کر جائیں گے، ہمیں نہیں پتا۔ اب جو صاحب نماز کے لیے آئے، آخر ان کو ذہن میں تو نہیں ہوگا کہ آج میں نے مرنا ہے، نہ ان کی اولاد کے نہ ان کے گھر والوں کے، بیٹا ان کا ساتھ تھا لیکن چلے گئے۔ بہرحال قابل رشک موت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تاکہ ہمیں بھی یہ حسرت پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، نماز پڑھنے کی حالت میں ہو، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہو، یعنی یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو مبارک صورتیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں؟ ایک صاحب ہمارے دارالعلوم میں ہوتے تھے، فاروق القاسمی صاحب، ہندوستان سے آئے، ماشاء اللہ بہت ذہین آدمی تھے، بڑی تیزی سے ترقی کی انہوں نے، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے تعلقات بھی قائم کیے، ایک انجان آدمی لیکن مقبول شخصیت، اور تیزی کے ساتھ ہی آخرت کا سفر بھی کیا۔ یعنی ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ ہندوستان سے آئے ہوئے، انہیں جو ہے وہ 50 سال 60 سال گزر گئے، لیکن اب تک اپنے گھر کے مالک نہیں، انہوں نے ماشاءاللہ آئے محنت بھی کی، دو دو تین تین اداروں میں کام کیا، اور کرنے کے بعد مکان بھی اپنا ذاتی بنا لیا، اور اس کو اس میں شفٹ ہونے کا کام اب جاری تھا دارالعلوم سے اپنے مکان میں، غالباً اس دن یا دوسرے دن انہوں نے شفٹ ہونا تھا، سامان وغیرہ تیار، لیکن بس اچانک جو ہے وہ درد محسوس کیا، موٹر سائیکل پہ ہسپتال گئے خود ہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مزید ہوا تو پھر غالباً ایمبولینس میں، اور جن ہسپتال پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو کہا کلمہ پڑھو بھائی، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، خود بھی کلمہ پڑھتے رہے، بچوں کو بھی کہا کلمہ پڑھو، اور اس سے پہلے کہ اسپتال پہنچے کلمہ پڑھتے پڑھتے رخصت ہو گئے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ بعض اوقات آدمی ایسے اعمال اچھے کرتا ہے بظاہر، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اور آخر میں کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے کام کر رہا ہوتا ہے خراب لیکن آخر وقت میں کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے بظاہر اچھے لیکن ایک بالش جنت میں جانے سے رہ جاتا ہے کہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے برعکس سمجھ لیجیے. چنانچہ ایک روایت میں ہے نا, ایک جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے, آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ شخص جو بہت جان توڑ کے لڑ رہا تھا فرمایا جہنمی. چنانچہ ایک شخص نے ان کی نگرانی شروع کی کہ بھئی کون سا ایسا عمل یہ کرے گا کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. چنانچہ وہ زخموں سے جب چور ہو گیا تو آخر میں اس نے اپنی تلوار سے اپنی گردن کاٹ لی, خودکشی کر لی زخموں کی تاب نہ لا کر. تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی عمل آدمی ایسا کر بیٹھتا ہے جس سے آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے, اور کوئی عمل ایسا کر بیٹھتا ہے کہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں زندگی عافیت والی عطا فرما اور خاتمہ ایمان پر فرما. ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا انتقال کہاں ہوا, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے مدینے میں ہو. انشاءاللہ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو بس پار لگ جائے گی نیا, لیکن خدا نہ کرے اگر آخرت خراب ہو گئی, خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, تو پھر سمجھ لیجیے خسرت دنیا والا آخرہ. ذالک هو الخسران المبین. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ سب کو, اور ہماری اولاد کو, متعلقین کو دین متین پر پورے طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ازالے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مدثر کی والدہ کو فالش کا حملہ ہوا ہے, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صحت عطا فرما دیں, اور ان کے بچے جو پریشان ہیں ان کی وجہ سے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیں. اسی طریقے سے غضنفر کے گھر میں ڈیلیوری کا معاملہ ہے, دعا فرمائیے اللہ آسانی اور عافیت کے معاملے فرما دے. اور ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کا آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ رزق حلال عطا فرما, وہ سب کے ساتھ عطا فرما, وہ تمام طریقے اے اللہ جو آپ تک پہنچنے کے ہیں اے اللہ انہیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وہ تمام طریقے جن سے آپ دور ہوتے ہوئے اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے جو باتیں کہی گئی ہیں صحیح صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.